الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آج کے دن کو ہمارے لیے عید کے دن کی حیثیت سے مقرر فرمایا ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے دو عیدوں کو مشروع فرمایا، خوشی کے دو ایام ان کے لیے مقرر کیے، اور دونوں کے دونوں کو اللہ نے عبادتوں کے ساتھ میں جوڑا ہے. ایک عید، عید الفطر کی روزوں کی عبادت کے مکمل ہونے کے بعد، دوسری عید، عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ حج کی تکمیل کے موقع پر ہوا کرتی ہے. اللہ پاک نے ان دو عبادتوں کے ساتھ میں ان دو عیدوں کو جوڑ کر بندوں کی پیدائش کا، بندوں کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا اور خلقت کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو واضح فرمایا. ظاہر ہے کہ جو حکیم ہوتا ہے، حکمتوں سے کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے اس جہان کو اور اس جہان کی کل مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت میں پیدا فرمایا ہے، ان چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا. ما خلقناہما وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیل کود کے لیے، مجھے تفریح سوری تھی تو میں نے آسمان و زمین کو، ان جہانوں کو بنا دیا، ایسے نہیں ہے. بلکہ میں نے ان کو، ما خلقناہما الا بالحق، ان کو بنانے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے، ان کے پیچھے کئی ساری حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہیں، اور انہی کے لیے اس جہان کو بنایا گیا. اور ساری دنیا کو جو بنایا گیا وہ انسان کو کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے. اور انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اور جنات کو جو مکلف اللہ کی مخلوقات ہے اور اللہ کے حکموں کی پابند ہے، ان مخلوقات کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بندگی کا جب مقصد، انسانوں کی خلقت کا مقصد ہے بندگی اور عبادت، تو ظاہر ہے یہ ان کی خوشی میں، یہ ان کے غم میں، یہ ان کے ہر حال میں ان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے اس کو عیدوں کے موقع پر، جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، عیدوں کے موقع سے عبادتوں کو جوڑ دیا. یہ جو عید ہے، یہ عید قربان، عید الاضحیٰ، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا: ما عمل ابن آدم من عمل احب یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. آج کے دن، عید قربان کے دن، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت کسی نہ کسی موقع سے ہوا کرتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دن کی نمازیں معاف ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دوسرے حقوق انسانوں کے ذمہ فرض نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج والدین کی اور اپنے بڑوں کا احترام اور ان کی خدمت اور ان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ قربانی کو اہم قرار دیا گیا، لہٰذا قربانی کی سب کچھ ٹھہر گئی. لہٰذا قربانی کی آڑ میں ہر کام، غلط کام، ہر ناجائز کام، ہر مکروہ کام، ہر حرام کام، ہر ناجائز کام کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کسی کام کی اہمیت کو بتانے کا ایک انداز ہے کہ آج کے دن نمازیں ویسے بھی پانچ کی پانچ فرض ہیں، دوسرے اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احکامات عائد کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہر روز کے لیے ہیں، وہ آج کے دن بھی ہیں، لیکن ان سب کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ ہوتے ہوئے قربانی کی جو فضیلت ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. آج کوئی نماز پڑھے گا اور قربانی کرے گا تو اس سے بہتر ہوگا جو صرف نماز پڑھے گا اور قربانی کرنے والا نہیں ہوگا. قربانی کے بے شمار فضائل احادیث شریفہ کے اندر وارد ہوئے ہیں. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس جانور کے بالوں کے اندر، اس کا جو خون ہوتا ہے، اس کے خون کے بارے میں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے پاس اس خون کا ایک مقام ہو جاتا ہے، وہ بندے کے قربانی کرنے والے کے قرب کا، اللہ کے بارگاہ میں اس کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، ان کی قربانی ذبح ہونے لگی تھی، کہا کہ فاطمہ جاؤ اور اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، اس لیے کہ یہ تمہاری مغفرت کا وقت ہے، کیونکہ اس کا قربان کیا جانا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. جو عمل بھی، جو برے کام بھی، جو نافرمانیاں بھی، جو گناہ بھی اس سے پہلے کی زندگی میں ہوئے ہیں، اللہ پاک ندامت کے ساتھ اگر یہ چیز بھی شامل حال ہو تو اس کا ثواب اللہ مرحمت فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو صغائر معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اللہ پاک ندامت کی برکت سے بڑے بڑے گناہوں تک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ خون کے بارے میں جو فضیلت آئی وہ ہے. اور صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ما هذه الاضاحي، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ہم جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ اسلام میں مشروع کیوں ہے، ایسا کیوں طریقہ مقرر کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی، ان کا امتحان لیا تھا، اور ان کو اپنے امتحان میں پورے اترے تھے. اللہ نے ان کے امتحان کا چونکہ مقصد تھا، جیسے امتحان پورا ہوا حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو لا کر رکھ دیا اور وہ ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا تھا. تو بعد والوں کے لیے اللہ نے اسی کو طریقہ بنا دیا، سنت بنا دیا، اور اپنا پسندیدہ عمل بنا دیا، یہ سنت ابیکم ابراہیم. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ٹھیک ہے سنت ہے، ہمیں اس میں کیا ملنے والا ہے؟ مارنا پیا یا رسول اللہ، فرمایا بکل اشارت حسنہ، اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا کہ جب بکرا ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، دوسرے اور گائے بھینس ہیں ان کے بدن پر، تو بال ان کے جسم پر، ان کی کھال پر جو بال ہوتی ہے وہ کم مقدار میں ہوتی ہے. پہنچ تو یا رسول اللہ، جو دمبے ہوتے ہیں، جو بھیڑ ہوتے ہیں، ان کے بدن پر تو کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو گننا چاہے تو صبح سے شام ہو جائے، لیکن ان کو کوئی تعداد ان کی پوری نہ ہو، کوئی گن سکے، گن نہ سکے، شمار میں نہ آ سکے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پر ہمارا بالکل اشارہ میرا سوکھ حسنا، ان کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک تمہیں اجر عنایت فرمائیں گے، نہیں کہ اس کو مقرر فرما لیں گے. یہ اجر اس کا آج کے دن کی قربانی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک حدیث شریف گوشت کے سلسلے میں بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی قربانیاں اس دنیا کے اندر کسی نے کی ہوگی اپنی زندگی بھر کے اندر، قیامت کے دن اللہ پاک ان ساری قربانیوں کے گوشت کو جمع کریں گے، پھر زندگی میں جتنی قربانیاں ہوئی سب کا گوشت جمع ہو رہا ہے، پھر سارے قربانیوں کے گوشت کو جمع کر کے، ایسا نہیں کہ صرف انہیں کے حساب انہیں کو تولا جا رہا ہے، انہیں کے حساب سے نیکیاں مقرر کی جا رہی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پہلے 70 گنا بڑھایا جائے گا، ان کو پہلے 70 گنا بڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد میں ان کے مطابق، اسی کے مطابق اجر اور نیکیاں اس کے لیے طے کی جائیں گی. یہ فضائل اس سلسلے میں آئے ہیں. اور جو نہیں کرنے والے ہیں وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، ان کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت فرمان ہے، سخت وعید ہے. آپ نے فرمایا کہ من بذل سعتا لأن يضحی فلم يضحی فلا يقربن مصلانا، جو صاحب استطاعت ہو، قربانی اس کے اوپر واجب ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، وہ اس کے اوپر فطرہ جو واجب ہوتا ہے رمضان کے اندر، عید کے اندر، جو اس قابل ہو، اتنی استعداد اور اتنی ماہیت اپنے پاس رکھتا ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے. اور جو قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود، اس کے لیے آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے ہمارے مسلح میں، ہمارے عیدگاہ میں آنے کی اسے ضرورت نہیں. دوسرے اور نمازوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ مساجد میں ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے، اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ عید کی موقع کی جو نمازیں ہوتی ہیں، ان نمازوں کو کھلے میدانوں کے اندر ادا کیا جائے، اور اسلام کی شوکت کا، اسلام کی عظمت کا، مسلمانوں کی جمعیت کا مظاہرہ اس کے ذریعے سے کیا جائے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کو کھلی جگہوں میں، میدانوں میں اور عیدگاہوں میں ادا کیا جانا چاہیے. سب جانتے ہیں کہ مساجد کا حکم اور عیدگاہوں کا حکم کسی قدر مختلف ہے. مساجد کے اندر جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، ایام کے اندر ہوتی ہیں، ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن عیدگاہ کے اندر اس نے فرمایا وہ بھی آ سکتی ہیں. جو مسجدوں میں نہیں آ سکتی وہ عیدگاہ میں آ سکتی ہیں. دوسری طرف دیکھیے، جو قربانی نہیں کر رہا اس کو فرمایا کہ تمہیں عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. اس سے آگے ہے فلا یقربن مصلانا، تمہیں ہمارے عیدگاہ سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ وعید اس سلسلے میں جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے قربانی نہیں ادا کیا کرتے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا. قربانی کی جو تعریف اور حقیقت ہے وہ ہے تقرب کا ذریعہ بننے والی ہر چیز کو قربانی کہا جاتا ہے. اللہ کا قرب جس سے حاصل ہوتا ہے وہ قربانی ہے، لیکن چونکہ جانور کا ذبح کرنا اللہ نے بحیثیت قربانی ہمارے لیے مقرر فرمایا اور آج کے دن کے لیے اس کو طے فرمایا، تو یہ آج کے دن کے تقرب کا خاص موقع ہو گیا، خاص عمل ہو گیا. اور قربانی یہ ایک مخصوص عمل قربانی کی حیثیت سے، تقرب کی حیثیت سے، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بننے کی حیثیت سے ہمارے لیے طے فرما دیا گیا. اس کا جو منشا ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ ہے اپنے آپ کو فنا کرنے کی اور اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے خاطر چھوڑنے کی اور اللہ پر ان کو قربان کرنے کی عادت ہونا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا ذبح کر کے اپنے امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا تھا. علماء نے فرمایا کہ جو جانور کو ذبح کرے گا، جانور کی قربانی دے گا، اس کو بیٹے کی قربانی کا ثواب ملے گا. ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انا عند ظن عبدی بھی، یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی سنت بتایا قربانی کو، اور انہوں نے اولاً جو قربانی دی تھی ان کے ذہن میں، جب وہ چھری چلا رہے تھے حضرت ابراہیم کے گلے پر، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، دمبے کو ذبح نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے جو قربانی دی تھی وہی قربانی ہمارے لیے سنت ہو گئی. اب اس کا بدل یعنی دمبا ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا تو وہ بیٹے کے بدلے میں ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اور متعدد روایات کے اندر قربانی کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اور نہ کرنے والوں کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فقہا یہ فرماتے ہیں، اور قربانی کی حکمتوں اور منشوں کو سننے کے بعد فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جن کو جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کو بھی قربانی کا عمل انجام دینا چاہیے اس کی محبوبیت کی وجہ سے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے یعنی شریعت کی روح سے جو ایک معیار اور نصاب ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ اتنی مالیت تمہارے پاس اگر موجود ہو تو تم قربانی تمہارے ذمہ ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اتنی مالیت اگر نہیں ہے تو قربانی تو ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے پاس اگر استطاعت بنتی ہے وہ دوسرے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو اپنے عیال پر، اس کے اپنے والدین پر، اپنے دوسرے محتاج نادار رشتہ داروں کی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد اس کے پاس جو مالیت بچتی ہے، جو رقم بچتی ہے، اس مالیت کے ذریعے سے قربانی کی ادا کرنے کی بڑی فضیلت علماء نے بیان فرمائی ہے. نماز کا طریقہ اور قربانی کا طریقہ، قربانی کا مضمون طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جب جانور کو ذبح کرنے لگے ممکن ہو تو قربانی کرتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. جانور کا رخ چاہے قبلے کی طرف نہ ہو لیکن ہمارا رخ اگر قبلے کی طرف ہو تو یہ اس کے مضمون، اس کا قربانی کا جو سنت طریقہ ہے اس طریقے میں یہ بات داخل ہے. اس کے بعد دعاؤں کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر تو بکرے کو اور جانور کو حلال کرنے کے لیے ہوگا، اور خاص قربانی کے لیے جو ہم کریں گے وہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جو دعا ہے کہ میں نے اپنے ذات کو اللہ کے طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف اپنی زبان سے کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ دعا جو ہم نمازوں کے شروع کے اندر بھی پڑھا کرتے ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دیں، اور اس کے بعد پھر اس کی قربانی کے قبول کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ اس قربانی کو جس کی طرف سے بھی وہ قربانی ہے قبول فرما لیجیے. یہ اس کا مسنون طریقہ ہوا. نماز کا طریقہ، نماز عید چھ تکبیرات، زائد چھ تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو امام کی ابتدا میں چھ زائد تکبیرات کے ساتھ نماز عید میں ادا کرتا ہوں اسی نیت کرے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں تین تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں تین تکبیریں ہیں، پہلی رکعت کی تین تکبیریں قرات سے پہلے ہیں، جب تکبیر باندھی جائے گی تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، ہاتھ باندھے جائیں گے پہلی تکبیر کی، اس کے بعد تین مزید زائد تکبیر ہوں گی، اس میں ہاتھ اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے، درمیان میں کچھ پڑھنا نہیں ہے. اس کے بعد تیسری دفعہ جب ہم تکبیر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع سجدہ پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی، اور رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں پہلی رکعت کی طرح ہوں گی، یعنی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، بیچ میں کچھ پڑھنا منقول نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی تکبیر کے ذریعے سے رکوع میں ہم شامل ہوں گے، رکوع کریں گے.